الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظاما، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. صلوات پڑھیں گے محمد. خدا بند عالم، تربیت انسان کے لیے تربیت کے ایک اہم عنصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے اسے زندہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیوں کا جمع کرنا تو آسان ہے، ہم میں تو اتنی قدرت ہے کہ ہم انسان کی پوروں کو بھی بنا سکتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل قیامت کو تسلیم نہیں کرتی، عقل تسلیم کرتی ہے، حوث نہیں ماننے دیتی، کیونکہ حوث یہ چاہتی ہے کہ اس کے تکمیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، اور حوث کی تکمیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قیامت کا وجود ہے. انبیاء علیہ السلام نے انسان کی تربیت کے لیے دو بنیادی ستون کا سہارا لیا، ایک توحید پر ایمان اور دوسرے قیامت پر ایمان. قیامت آئے گی، السلام، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہید ہے اس اصل زندگی کے لیے. یہ دنیا کی زندگی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اس زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انہیں فراہم کرنے کا. یہ دنیا کی زندگی ایک اسکول ہے جہاں سے انسان اس زندگی کے لیے ضروری علم اور وسائل کو فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. گزشتہ تین تقریروں میں قیامت آئے گی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر اس دنیا میں کیا مترتب ہو سکتے ہیں اسے پیش کر چکا ہوں. اب اصل قیامت کے سلسلے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آخرت کی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ موت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لکل دار ان بابن, ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. وباب الدار الاخرہ الموت, اور آخرت کے گھر کا دروازہ موت ہے. یعنی موت فنا نہیں ہے, موت مٹ جانا نہیں ہے, بلکہ موت ایک دروازہ ہے. یا حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشورہ جو فرمایا ہے موت کے سلسلے میں, چوتھے امام ناقل ہیں کہ جب جنگ شروع ہو گئی عاشور کے دن تو ہمارے بابا نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہا, صبرن یا بنی الکرام, فم الموت الا قنطرۃ تعبر بکم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسعة والنعیم الدائمة. اے بنی الکرام, اب بنی الکرام بڑا وسیع لفظ ہے, کیونکہ فی الحال مجھے اس سلسلے کو نہیں شروع کرنا ہے, میں فقط بنی الکرام کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ بنی الکرام امام حسین نے کیوں کہا ہے, کرام ہوتے کیا ہیں, کرامت ہے کیا چیز, فی الحال اسے نہیں چھڑنا ہے. صبرن یا بنی الکرام, اے بنی الکرام ثابت قدم رہو, ثابت قدم رہو. صبرن یا بنی الکرام, اس لیے کہ موت کیا ہے, فم الموت الا قنطرہ, موت پہ پل ہے, کہاں سے کہاں جانے کا پل ہے. تعبر بکم عن البؤس والضراء, یہ مشکلات سے بھری ہوئی زندگی سے نکال کے تمہیں جنت واسعہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں تک پہنچا دیتی ہے. ایوکم یکرہ ان ینتقل من سجن الى قصر, تم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ پسند نہ ہو اسے جیل سے نکال کر کے محل میں پہنچا دیا جائے. موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے, موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, موت تو گلے لگانے کی چیز ہے, لیکن سب کے لیے نہیں, سب کے لیے نہیں. جن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے ان کے لیے موت گلے لگانے کی چیز ہے, لیکن جنہوں نے دنیا ہی کو اپنے لیے جنت سمجھ رکھا ہے وہ کیا تصور کرتے ہیں, اسے کبھی پیش کروں گا. فَإِنَّ الْجَنَّتَ, پیغمبر کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا سِجْنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْجَنَّةُ لِلْكَافِرِ, دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. جیل خانہ ہے, اخیر جیل بھی تو خانہ ہی ہوتا ہے نا, جیل بھی گھر ہی ہے, اپنا گھر بھی گھر ہے. جیل خانہ کیوں انسان کے لیے وحشت کا سبب بن جاتا ہے, کیونکہ گھر کے مقابلے میں جیل خانے میں تکلیف ہے انسان کو, ورنہ گھر یہ بھی ہے گھر وہ بھی ہے. ارے اپنا گھر تو چھوٹا ہوتا ہے, وہ گھر بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی انسان وحشت زدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں وہ تکلیف دہ ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے, نہیں ہے کہ دنیا سے انسان کو کچھ حاصل نہیں کرنا چاہیے, دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے, روحانیت نہیں ہے اسلام میں, ترک دنیا نہیں ہے, دنیا سے دلبستگی منع ہے, نہ کہ دنیا سے حاصل کرنا منع ہے. کیونکہ میں نے کلر کیا تھا کہ دنیا مزرع آخرت ہے, لیکن جب مومن موازنہ کرتا ہے جنت کی نعمتوں کا اور دنیا کی تکلیفوں کا تو دنیا جیل خانہ ہو جاتی ہے. تو موت انسان کو اس جیل خانے سے محل میں پہنچانے کا وسیلہ ہے, لیکن کس کے لیے, ان کے لیے جنہوں نے وہاں کے لیے اپنے کو یہاں تیار کیا ہے. میں نے پرسوں کے مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ جو حیثیت اس دنیا میں آنے کے لیے ماں کے پیٹ کی ہے, بطن مادر کی ہے, وہی حیثیت آخرت میں جانے کے لیے اس دنیا کی ہے. کیونکہ اس دنیا میں جو اعضاء و جوارے انسان کے لیے ضروری ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں, ماں کے پیٹ سے. अगर बच्चा मां के पेट में अंधा रह गया तो दुनिया में आने के बाद भी वो बच्चा अंधा ही रहता है। वहां जिस चीज की हमें जरूरत है आखिरत में, वो हमें यहां फराहम करना है। अगर यहां फराहम कर लिया तो वहां पर ऐशो आराम से रहेंगे, लेकिन अगर यहां फराहम न कर सके सिवाय तकलीफ और दुख के वहां कुछ न मिलेगा। तो जिसने हासिल किया है उसके लिए वहां जाना क्या है, जेलखाने से महल में जाना है, और जिसने हासिल ही नहीं किया है उसके लिए महल से जेलखाने में जाना है। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मौत अगर कहा गया है कि फतमन नबुल मौत कुन तुम साचकीन, अगर तुम सच्चे हो, यहूदी कहते थे कि नहनो अहिब्बाउल्लाह नहनो औलियाउल्लाह, हम ही हैं अल्लाह के सच्चे चाहने वाले, हम हैं अल्लाह के फर्जंद, बकिया तो सब ऐसे ही हैं। तो अगर कहा गया कि अगर तुम वाकई इतने पहुंचे हुए लोग हो तो फतमन नबुल मौत इन कुन तुम साचकीन, अगर दावे में सच्चे हो, अगर वाकई तुम अल्लाह वाले हो तो पता चल जाएगा, मौत की तमन्ना कर लो। इसलिए कि मौत हकीकत का चेहरा खोल देती है, मौत बेनकाब कर देती है हकीकत के चेहरे को। अजीजों, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हमारी निगाहों से नेहा हैं, पोशीदा हैं, और ये अल्लाह का एक करम है। अगर हमारा असली चेहरा सबके सामने आ जाए, अगर खुदा ने ये पर्दा न डाल लिया होता, जो हमारी असली हकीकत है अगर वो सामने आ जाए, तो शायद हमारे बीवी बच्चे भी हमारे साथ रहने को तैयार न हो। दुआए कुमैल में है ना, कम मिन कबीह सतरता व कम मिन सना इन जनील इन लस्त अहलन लहू नशरता। पालने वाले, तूने हमारे कितनी बुराइयों को छुपा लिया, हमने कितने गुनाह किए, तूने पर्दे डाल दिए, लोगों को पता ही नहीं है। व कम मिन सना इन जनील इन लस्त अहलन लहू नशरता। और कितने ही अच्छे सिफात लोगों के दरमियान मशहूर हो गए हैं हमारे लिए, जिनके हम अहल नहीं है। लुत्फ खुदा है कि उसने पर्दा डाल रखा है कि हम एक दूसरे की हकीकत से आशना नहीं है, छुपा हुआ है सबका मामला, सबको अच्छा समझते हैं, और समझने का हुक्म भी है। हुक्म शरीयत भी यही है कि आप मोमिनों के सिलसिले में हुस्ने ज़न रखें, जहां तक तावील हो सके वहां तक उनके बुरे आमाल की अच्छी तावील कर दें। हमने एक इंसान के हाथ में शराब का जाम देखा और उसमें कोई एक रंगीन मादा भी है, तो सुए जन तो ये है कि इसकी ये शराबी है, और हुसने जन ये है कि शायद वो शरबत पी रहे हो उसी रंग का। और अगर नहीं, हमने शराब की बोतल भी देख ली, फिर भी हुसने जन का तकाजा ये है कि शायद किसी इलाज के तहत, किसी मजबूरी के तहत, जहां पर शरीयत ने जायज करार दिया है, पी रहे हैं। ये हुक्म शरीयत है कि जहां तक हो सके अपने बरादर मोमिन के अमल की तावील करो। अलबत्ता तावील की एक हद होती है, वो एक लतीफा है शरीयत में, यह है कि हर चीज पाक है यहां तक कि उसके नजीस होने का यकीन हो जाए। हर चीज पाक है, जब यकीन हो गया कि यह चीज नजीस है तब वो नजीस होगी। कुत्ता, अगर सूखा कुत्ता हमारे बदन से, हमारे कपड़े से मस हो जाए, हमारा कपड़ा भी सूखा, कुत्ता भी सूखा, तो कपड़ा नजीस नहीं होगा। लेकिन अगर कुत्ता गीला है, वो अगर मस हो गया तो हमारा कपड़ा नजीस हो जाएगा। बिल्ली सूखी हो या गीली, अगर कपड़े से मस हो गई तो कपड़ा हमारा पाक है, नजीस नहीं होगा। अब एक साथ बारिश हो रही है, तशरीफ ले जा रहे हैं, एक कुत्ते ने आकर के भी कपड़े को पकड़ लिया, अब ये नजीस तो हो गया ना, कुत्ता है, लेकिन वो कपड़े पर धुलना नहीं चाहते, कपड़े पर धुलना नहीं चाहते, कहते इंशाल्लाह बिल्ली है, इंशाल्लाह बिल्ली है। कह के आगे बढ़ गए, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, कहने लगे कितना ही भौंक लो, बिल्ली हो कुत्ते नहीं हो सकते हो। तो तावील की एक हद है, एक गुंजाइश, लेकिन जहां मामला, जहां पानी सर से ऊंचा हो जाए फिर तावील की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि बहुत से लोग हर चीज की तावील करते रहते हैं, यजीद के अमल की भी तावील हो जाती है। फिर गुंजाइश रखी गई है इंसानी हद तक, तो हमारे सबके चेहरे छुपे हुए हैं, बहुत सारे हकायक से हम गाफिल हैं। लेकिन जब मौत का हंगाम आता है तो आंखों से पर्दा हट जाता है, असली चेहरा अपना नजर आने लगता है,
کل تک جس کام کو ہم فائدے مند سمجھ رہے تھے حقیقت میں نقصان دہ تھا، اب اس کی حقیقت نگاہوں کے سامنے ہے. کل تک جسے نقصان دہ سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت میں فائدے مند تھا، اب اس کی اصل تصویر سامنے ہے. کل تک جسے نقصان کا سودا سمجھ کے ہم نے چھوڑ رکھا تھا، کل تک اسے فائدے کا سودا سمجھ کے اپنائے ہوئے تھے، آج اس کا نفع نقصان نگاہوں کے سامنے ہے. تو عزیزو، جس نے فائدے کے سودے کو فائدہ سمجھ کے اپنایا ہوا تھا، اس کے لیے تو موت کیا ہے؟ جیل خانے سے محل کی طرف سفر ہے. لیکن وہ جنہوں نے غفلت میں زندگی گزار دی، حکم خدا پہ لبیک نہیں کہا، نہ واجبات پہ عمل کیا، نہ محرمات کو چھوڑا، جب بھی کسی نے نصیحت کرنا چاہا تو کہا میاں چار دن کی زندگی ہے، چین سے جینے دو، کیوں پریشان کیے رہتے ہو، تمہیں بات کرنے کے لیے اور کچھ نہیں رہ گیا ہے. لیکن اب جب موت کا چہرہ سامنے آ گیا، پردے ہٹے، البتہ پردے ان کی نگاہوں سے ہٹے، دوسروں کی نگاہوں سے نہیں جو کھڑے ہیں وہاں پر، موت انہیں آ رہی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ارے موت آپ کو کہاں آ رہی ہے؟ موت ان کو، جو آپ کو آئے گی تو آپ بھی دیکھیں گے. اب جب موت سامنے آ گئی، چہرہ دیکھ لیا، اب پچھتاوا ہو رہا ہے، کاش ہم نے باتیں سن لی ہوتی. اب پروردگار سے مہلت مانگی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، موت کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں پالنے والے مجھے پلٹا دے، مجھے پھر سے زندگی دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں اب کی جا کر کے وہ سارے اچھے کام کر لوں. اب کوئی واجب نہ چھوٹے گا، کسی حرام کے قریب نہ جائیں گے. لیکن پروردگار کیا کہتا ہے؟ کلا، اب مہلت نہیں ملنے والی ہے، اب مہلت نہیں ملے گی. ہم نے تمہیں بہت مہلت دی ہے، ساری زندگی، پوری زندگی تمہاری کیا تھی؟ مہلت ہی تو تھی. تم نے ہماری مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھایا. اگر ہم چاہتے، جس وقت تم نے پہلا جھوٹ بولا تھا، تمہاری زبان پہ تالا لگا دیتے، تمہیں ہمیشہ کے لیے گونگا بنا دیتے. جس دن تم نے پہلا تماچا کسی مظلوم کو مارا تھا، ہم تمہارے ہاتھ کو چھل کر سکتے تھے، کیونکہ طاقت تو ہم ہی نے دی تھی نا. زبان کی گویائی تو ہماری دی ہوئی تھی، زبان تمہاری نہیں بول رہی تھی، یہ قدرت خدا بولتی ہے، زبان نہیں بولتی ہے. اس لیے پروردگار جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے خاموش کرا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلوا دیتا ہے. دنیا میں یہ زبان بولتی ہے، لیکن آخرت میں الیوم نختم علی افواہہم، زبان پہ تالے لگ جائیں گے، اب تجھے نہیں بولنا ہے، کیونکہ اس کو تو جھوٹ بولنے کی عادت بہت ہو گئی ہے نا، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پریکٹس ہے، اور اتنے صاف جھوٹ بول جاتے ہیں کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. اسے تو جھوٹ بولنے کی عادت، یہ وہاں بھی جھٹلائیں گے، یہ پروردگار کو جھٹلائیں گے. جب فرشتے حساب پیش کریں، کہیں گے فرشتے تو تیرے ہی ہے، اپنے ہی کو جو گواہ کے طور پہ لایا ہے. تو زبان کو تو جھوٹ بولنے کی عادت، یار پروردگار کیا کرے گا؟ زبان نہیں بولے گی. تو کل لیمونا ایدی ہم و ارجلو ہم، اب یہ ہاتھ بولے گا، اب یہ پیر بولے گا. جو دنیا میں چپ تھے وہ وہاں بولیں گے، جو یہاں بولتے تھے وہاں خاموش رہیں گے. پر زبان نہیں بولتی ہے، قدرت پروردگار بولتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ کھال بولے گی، جلد، یہ سب بولنے لگیں گے، اور جب یہ سب گواہی دیں گے گھبرا جائے گا. تم تو یار اپنے تھے، تم تو اپنے تھے. کالو لجلو دہم لما شہید تم علیہ نا، اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تمہیں تو آرام پہنچانے کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، سب کچھ تو ہم نے تمہارے لیے کیا تھا. کہ اچھے کپڑے پہنائے تھے کس کو؟ تمہیں کو تو پہنایا تھا. نرم بستر کے لیے ہم نے گناہ کیا، نرم بستر پہ کون سویا تھا؟ جلد کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا، آج وہی ہمارے خلاف. قالو لما شہید تم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دیا؟ اور یہ بتاؤ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ قالو انتقل اللہ انتقا کل شے، جس اللہ نے زبان کو قوت گویائی دی تھی، اسی نے ہمیں بھی قوت گویائی دے دی. یہ مشیت پروردگار ہے. کتنی اس نے مہلت دی؟ ایک دن، دو دن، مہینہ، دو مہینہ، سال، دو سال، برسات برس تمہیں مہلت دی، ہزاروں لاکھوں مرتبہ تمہیں مہلت دی، تم جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، تمہاری طاقت موجود رہی، تم ظلم کرتے رہے، تم انا ربکم الاعلی کے نعرہ لگاتے رہے، تم نے جہاں چاہا جسے چاہا ختم کر دیا، ہم نے بیچ میں جو ہے تمہیں روکا ٹوکا نہیں، مداخلت نہیں کی، سمجھا ضرور دیا، تمہیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، مگر ہم نے تمہیں سزا نہیں دی، اتنی مہلت، اب ساری مہلتوں کے بعد پھر مہلت، کلا معبود جہاں اتنی مہلت دی ایک دفعہ اور دے دے، تیرے خزانے میں کچھ کمی ہو جائے گی، ہے نا سوال، کہ جو خدا یہ لاکھوں دفعہ مہلت دے سکتا وہ مانگ رہا ہے نا، پہلے تو مانگے بغیر تم نے دے دیا تھا، مانگے بغیر دیا، اب تو مانگ رہا ہے، دے دے۔ عزیزو یہ مہلت نہ دینے کا اعلان جو پروردگار نے کیا یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا لطف ہے پروردگار کا، کیونکہ اگر یہ اعلان نہ کرتا کہ ایک موقع آئے گا جب مہلت نہ ملے گی تو شیطان کو بہکانے کا ایک اور موقع مل جاتا، کہہ رہے میاں یہ پوری زندگی گناہ کرتے رہو، جب وہاں موت آج آنے لگے گی، جب دوبارہ مہلت مل جائے گی تو اس زندگی میں تم اچھے کام کر لینا، اس زندگی میں جھوٹ بولو، اس زندگی میں دھوکہ دو، اس زندگی میں فریب کرو، اس زندگی میں معاہدوں کو توڑتے رہو، اس زندگی میں لوگوں پہ ظلم کرتے رہو، سارے گناہ اس زندگی میں کر لو، کیونکہ زندگی تو دو ہے نا، زندگی تو دو ہے، ایک یہ زندگی، ایک وہ زندگی، لہذا اب آرام سے گناہ کرتے رہو، لیکن پروردگار نے اعلان کر دیا جب موت آ جائے گی پھر زندگی نہیں ملے گی، پروردگار کا کرم ہے، کیونکہ اگر پروردگار دوسری زندگی دے دیتا تھا تو پھر بھی انسان اچھا کام نہ کرتا، پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ شیطان پھر بہتا، جو اللہ ایک دفعہ مہلت دے سکتا ہے وہ کیا پھر نہیں دے سکتا، ارے پھر مانگنا پھر مل جائے گا، پھر گناہوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا، ذرا پروردگار کہتے کلا انہا کلمتن ہوا قائلوہا، یہ بکواس کر رہا ہے، جا کے پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ خود کہہ رہا لعلی شاید میں جا کر کے کر لوں، ان خود ابھی سے یقین بھی نہیں ہے، تو عزیزو جن کا حساب خراب ہے، جنہوں نے اس دنیا میں جتنی بھی زندگی اللہ نے دی اس کے حکم کے مطابق زندگی نہیں بسر کی، ان کا موت کے ہنگام کیا ہے، پریشان ہیں، اضطراب ہیں، جانے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی حکم پروردگار کے مطابق بسر کی ہے، جس چیز کو پروردگار نے واجب کہا اس پہ عمل کیا، جسے حرام قرار دے دیا اس سے دور رہے، وہ وہی ہیں جن کے لیے امام حسین فرماتے ہیں صبرن ذلیل کرام فمل موت الا قنطرة تعبر بكم عن تعبر بكم عن البعثاء الى الجنان الواسع والنعيم الدائم ايكم يكره ان ينتقل من سجن الى قصر، اے بنی الکرام تمہیں موت کا کیا غم، تمہیں موت کی کیا پرواہ، کیونکہ یہ موت تمہیں پریشانیوں سے، دکھ اور آلام سے نجات دلا کر کے جنت دائمی میں داخل کر رہی ہے، یہ موت تمہیں جیل سے نکال کر کے قصر میں پہنچا رہی ہے، محل میں پہنچا رہی ہے۔ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد بہرحال ہیں جنہوں نے اپنے کو اس طرح سے تیار نہیں کیا ہے، کیا کریں کہ اس طرح سے تیار ہو جائیں؟ پہلے میں تمہیدی طور کے اوپر خود موت کے بارے میں چند باتیں عرض کر لوں، پھر اس کا جواب دوں گا۔ موت دو قسم کی ہے، ایک نیچرل طبیعی فطری موت ہوتی ہے اور ایک حادثاتی موت ہوتی ہے، طوفان آیا، زلزلہ آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی سے ٹکرا گئے، گھر گر پڑا، آگ لگ گئی، موت ہو گئی۔ دو طرح کی موت عام طور سے دیکھتے ہیں، طبیعی موت، فطری موت، جتنی اللہ نے ان کی عمر لکھی تھی وہ وقت پورا ہو گیا، یہ چلے گئے۔ مثال کے ذریعے سے واضح کروں اس کو، پرانے زمانے میں جب یہ لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو یہ جو ہے مٹی کے تیل سے لیمپ جلتے تھے، مٹی کے تیل کا لیمپ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا، اب جیسی جس لیمپ کی کیپیسٹی ہوتی تھی بعد میں کیپیسٹی زیادہ ہوتی تھی بعد میں کم، فرق کے لیے کہ ایک لیمپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر تیل بھر دیا جائے تو یہ 15 گھنٹہ تک چراغ جلے گا. ہم نے تیل بھر دیا، چراغ جلایا، گھنٹہ دو گھنٹہ چراغ جلا تھا، اس میں تیل کتنی دیر کا ہے؟ 15 گھنٹے کی زندگی ہے اس کے اندر. گھنٹہ دو گھنٹہ ہی چراغ جلا، تیز ہوا آئی، لیمپ گر گیا، چراغ بجھ گیا. اس میں بھی تیل ہے. دو گھنٹے میں اس کی زندگی ختم ہو گئی جبکہ اس کے اندر تیل ہے 15 گھنٹے کا. اگر ہوا نہ چلتی، اگر یہ زمین پہ نہ گرتا تو یہ 15 گھنٹے چلتا. اور ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم نے تیل ڈالا، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ چراغ جلا، کسی کام سے ہم باہر چلے گئے، خاموش کرنا یہ جو ہے بھول گئے. جلتے جلتے جب یہ 15 گھنٹے گزر گئے، تیل ختم ہوا، بتی جلی، چراغ بجھ گیا. کیوں چراغ بجھ گیا؟ اس لیے کہ اس کا تیل ختم ہو گیا. وہاں تیل ختم نہیں ہوا تھا، حادثے نے اس کی زندگی ختم کر دی. یہاں جو زندگی ختم ہوئی، تیل ہی ختم ہو گیا تھا. یہی حال ہے انسان کی حیات کا. اللہ نے ایک انسان کے اندر طاقت رکھی تھی، انرجی رکھی تھی. زندگی کا تیل فرض کیجیے 100 سال کے لیے تھا، 100 سال جی گیا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، نہ طوفان آیا، زلزلہ آیا، گاڑی کے سامنے نہیں آئے، آگ نہیں لگی. جب 100 سال پورے ہو گئے، زندگی کا تیل ختم، رخصت ہو گئے دنیا سے. لیکن ایک انسان میں 100 سال کا تیل تھا، مگر طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو یہ 100 سال جیتا، اگر یہ زلزلہ نہ آتا تو یہ 100 سال جیتا. لیکن زلزلے نے، طوفان نے، ایکسیڈنٹ نے 100 سال کی زندگی کا خاتمہ 20 سال میں کر دیا. اسے ناگہانی موت کہتے ہیں، اختلامی موت کہی جاتی ہے، تصادفی موت. البتہ یہ 20 سال میں بھی خاتمہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ مشیت الہی ہے مشروط. 100 سال کا تیل ڈالا ہے بشرطے کی حادثہ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہ موت جو 20 سال میں آ رہی ہے، 30 سال میں آ رہی ہے، یہ کسی حادثے کی بنا پہ آ رہی ہے. ایک وہ اجل ہے جو حتمی ہے، ایک وہ اجل ہے جو مشروط ہے. 100 سال کے بعد تو اسے موت آنی ہی ہے، ہر حال میں آنی ہے. لیکن جو درمیان میں موت آ رہی ہے، یہ مشروط ہے کہ اگر یہ حادثہ نہ ہوا تو 100 سال، اگر ہو گیا تو 20 سال. بہرحال دو طرح کی موت ہے، اختلامی موت میں بحث نہیں، یہ بحث ہے فطری موت میں کہ یہ 100 سال کے بعد روح چلی کیوں جاتی ہے بدن سے، وجہ کیا ہے اس فطری موت کی. فطری موت کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جب روح اور بدن کا وہی رابطہ ہے جو ہمارا رابطہ ہے گھر کا، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں. یہ گھر میں کب تک رہتا ہے انسان؟ اس وقت تک رہتا ہے جب تک گھر رہنے کے لائق ہو جائے. اگر چھتیں کمزور ہو گئی ہیں، دیواریں مخدوش ہو گئی ہیں، اگر بلڈنگ کے گرنے کا خطرہ ہو گیا ہے، کتنا ہی محبت ہو اس بلڈنگ سے، کتنی ہی عقیدت ہو اس عمارت سے، اسی وقت تک انسان اس عمارت میں رہتا ہے جب تک عمارت رہنے کے لائق ہوتی ہے. جب عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، انسان عمارت کو چھوڑ دیتا ہے. یہی حال ہے روح کا اور جسم کا. جب جسم کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، جب جسم کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر روح بدن کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، کیونکہ اب روح کے لیے بدن رہنے کے لائق نہیں رہا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، اگر روح بدن میں آئی ہے کاہے کے لیے؟ جانے سے پہلے یہ سوچئے کہ آئی ہے کاہے کے لیے. کہتے روح قصب کمال کرنا چاہتی ہے، روح کمالات کو حاصل کرنا چاہتی ہے، روح معرفت الہی کو حاصل کرنا چاہتی ہے، روح حقائق کو دیکھنا چاہتی ہے، روح قصب کمال کے لیے محتاج بدن ہے. روح اگر حقیقت کو دیکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے محتاج آنکھ کی. روح اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتی ہے، تو اس ہاتھ کے بغیر اس کے لیے میسر نہیں ہے. جب روح دنیا میں آتی ہے تو کمال سے خالی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے. کمال سے خالی ہے انسان, یعنی روح ہے انسان کمال سے خالی ہے. حصول کمال کے لیے آئی ہے روح, حصول کمال کے لیے محتاج ہے بدن کی, ہاتھوں کی محتاج ہے, پیر کی محتاج ہے. اگر حق سننا چاہتی ہے تو کان کی محتاج ہے, اگر حق دیکھنا چاہتی ہے تو آنکھ کی محتاج ہے, اگر حق کو سمجھنا چاہتی ہے تو عقل کی محتاج ہے, اگر کسی مقدر جگہ پہ جانا چاہتی ہے تو قدموں کی محتاج ہے. روح اور بدن کا وہی رابطہ ہے جو شکاری اور جال کا رابطہ ہے, جو رابطہ ہے شکاری اور جال کا ہے. اگر کوئی شکاری مچھلی پکڑنا چاہتا ہے اس کے لیے جال چاہیے, بغیر جال کے وہ مچھلی پکڑ نہیں سکتا. تو شکاری تب تک جال کو اپنے ساتھ لیے گھومتا ہے جب تک شکار کی امید باقی رہتی ہے, جب تک شکار مکمل نہیں ہو جاتا. لیکن جب شکار مکمل ہو گیا یا شکار کی امید نہ رہ گئی تو شکاری پھر بھی جال کو کاندھے پہ لیے نہیں ڈھوتا. شکار کی اگر امید ختم یا شکار مکمل, جال کو کنارے ڈال دیتا ہے. البتہ جب تک شکار کی امید رہتی ہے شکاری جال کا پورا خیال رکھتا ہے, ٹوٹنے نہ پائے, سڑنے گلنے جلنے نہ پائے, حفاظت کرتا ہے اس کی. البتہ اس کے لیے یہ اہم نہیں ہوتا ہے کہ جال کاہے کا بنا ہے, سونے کے تار کا جال بنا ہے یا سوت کے دھاگے کا جال بنا ہے. اس لیے کہ جال فقط وسیلہ ہے, مقصد نہیں. مقصد تو شکار ہے. جن لوگوں نے جسم اور روح کو اس طرح سے دیکھا کہ جسم کے ذریعے کمال حاصل کرنا ہے, ان کا مقصد ہے حصول کمال. لیکن چونکہ جسم ہے دریا, جسم ہے وسیلہ, اس کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں, جسم کو غذا دیتے ہیں, جسم کو لباس پہناتے ہیں, اگر بیمار ہو گیا تو علاج کراتے ہیں. کیونکہ اگر جال پھٹ گیا تو شکار کیسے ہوگا. لیکن اتنی ہی حیثیت دیتے ہیں جتنی شکار کے لیے ضروری ہے. ہوشیار شکاری شکار کو بھول کر کے جال کی خدمت میں نہیں لگتا. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. توجہ اس کی طرف ہے. لہذا ایک انسان کو اپنے جسم کی خدمت کرنا ہے, جسم کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. اگر آنکھوں میں تکلیف ہے علاج کرا لو تاکہ تلاوت قرآن ہو سکے. اگر کانوں میں تکلیف ہے علاج کراؤ, ہاتھ میں تکلیف علاج کراؤ, جسم کو سالم رکھو کیونکہ عقل سالم در بدن سالم. لیکن یہ سارا خیال کاہے کے لیے, یہ سارا خیال ہے شکار کے لیے. تو جب تک شکار کی امید رہتی ہے روح بدن میں باقی رہتی ہے, اور جہاں شکار کی امید ختم روح بدن سے چلی جاتی ہے. چوتھے امام دعائے مکارم الاخلاق میں کیا اچھی دعا کرتے ہیں, الہی امرنی, پالنے والے ہمارے جال کو سالم رکھ, پالنے والے ہمیں طول عمر دے. کب تک؟ ما دام عمری بذلتن فی طاعتک, جب تک میری یہ عمر زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے. یعنی جب تک کمال کا شکار ہوتا رہے جال کو محفوظ رکھ. وہ انکان عمری مرتان شیطان فقبضنی الیک, لیکن جب یہ جال شکار کا وسیلہ نہ رہ جائے, اگر میری یہ زندگی شیطان کی اطاعت کی راہ میں سر کھونے لگے فقبضنی الیک, تو جال کو چھوڑ کے میری روح کو واپس بلا لے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. آئی تھی شکار کرنے کے لیے, جب تک شکار ہوا باقی رہی اس کے بعد چلی گئی. تو کیوں چلی جاتی ہے؟ موت کیوں 100 سال میں آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ یا شکار کا امکان نہیں رہ گیا, का शिकार हो चुका। अब सारे तो नहीं होते इनका शिकार हो चुका होता है, बहुत से तो शिकार किए बगैर चले जाते हैं ना, यूं ही चले गए, जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, सवाए जाल को खराब करने के और कुछ न किया। बर्बाद किया एक जाल को ना, 100 साल तक धोते रहे इस जाल को, बर्बाद किया इसे। क्या वजह है कि इनका शिकार नहीं हो पाता? बाज लोग शिकार में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? बाज लोग कस्बे फजाइल क्यों नहीं कर पाते? बाज लोग मारिफे इलाहिया से महरूम क्यों रह जाते? इसकी वजह क्या है? क्या वजह है इसकी? देखिए जिस्म रूह के लिए जाल की मिसाल भी आपको मैंने दी, कैसे शिकार होता है इसमें। रूह जिस्म के लिए एक आईने के मानंद है। अगर हम अपनी शक्ल देखना चाहते तो काहे में देखते हैं? आईने में देखते हैं। तो हम खड़े हुए आईने के सामने, हमने आईने में अपनी शक्ल देख ली। बहुत सारी चीजें इंसान आईने में देखता है, तो रूह मारिफ इलाहिया को काहे में देखती है? आईने में। देख कौन सा आईना? आईने जिस्म। तो रूह क्यों नहीं देख पाती बाद लोगों की रूह? बाद लोग होते हैं दुनिया से चले जाते हैं हालत कुफ्र में, उन्हें जमाले परवरदगार नजर नहीं आता, नूरे रिसालत माप नजर नहीं आता, अनवारे अइम्मे तहरीन को देखने से महरूम रह जाते हैं, उन्हें इताते इलाहिया उस आईने में नजर नहीं आती। वजह क्या है? 5 वजह हैं। अब तक 6-7 भी हो सकती हैं, कोई 5 कुरान की आयत नहीं है, मेरे जहन ने जो सोचा है 5 वजह हो सकता है 6-7 हो। मुमकिन है एक इंसान में 5वीं वजह पाई जाए, मुमकिन है एक इंसान में कोई 1 वजह पाई जाए। अगर हम अपना जायजा लें तो अगर खुदा न खास्ता इन 5 वजहों में से कोई वजह हमारे अंदर पाई जा रही है, उसको अपने से दूर करें, और अगर नहीं पाई जा रही तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। पहली चीज कि जब आईने में तस्वीर नजर नहीं आती, आईना ही खराब है। बाद आईने नाकिस होते हैं ना, जौहर आईना नहीं है, उसमें रंग लग गया है, उसमें है ही नहीं, खराब बना है, कंपनी ने खराब बना के दिया। अब किस लिए बना? बहरहाल हमें जो आईना मिला वो नाकिस आईना मिला। बाद अफराद दुनिया में आते हैं बेवकूफ हैं, अकल ही नहीं उनके पास है, अहमक हैं, उनका आईना ही खराब है, ये शिकार भी कर सकते, ये हकायक नहीं देख सकते, ये माफ हैं। परवरदगार इनको सजा नहीं देगा, इन पर अजाब नहीं है। अजाब और सवाब उतना ही है जितना इंसान के पास इजराक है, जितनी समझ है, उससे ज्यादा अजाब नहीं है। तो एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह, आईना तो अच्छा है, आईना साज ने बेहतरीन आईना बनाया है, बेहतरीन आईना है, बेहतरीन अकल लेकर के, बहुत जहीन है, बहुत चार्प है, लेकिन होता क्या है, अच्छे आईने पर धूल जम गई है, गर्दोगुबार की तह जम गई है। अगर गर्दोगुबार की तह हल्की होती है तो दिखाई तो पड़ता है मगर धुंधला धुंधला, साफ नजर नहीं आता, और कभी कभी तह बड़ी मोटी हो जाती है, फिर आईना अच्छा होने के बावजूद तस्वीर नजर नहीं आती। बात वो है जिन्हें परवरदगार ने अकल बड़ी कामिल दी, इतना गुनाह किया, इतनी मासियत की, गुनाह का गुबार इतना आईने पे बैठ गया कि अब उसमें कोई हकीकत नजर ही नहीं आती। गुनाह का असर दुनिया में भी होता है। कुरान मजीद कहता है कि सुम्मा काना आकिबतु लजीना अफाउसु अन कज़्ज़बु बिआयातिल्लाह। जो गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, एक दफा हल्का तो गुबार आईने पे आ गया, आपने साफ कर दिया, नहीं गुबार पे गुबार जमता गया तो बिल्कुल आईना मुकद्दर हो जाता है। गुनाह किया, तौबा नहीं किया, फिर गुनाह, मुसलसल गुनाह का अंजाम यह होता है कि इंसान आयात इलाहिया का इनकार करने लगता है। आज जो इंसान तौहीद का इकरार कर रहा है, नबूवत का इकरार कर रहा है, इमामत का इकरार कर रहा है, जरूरी नहीं है कि कल मरने के वक्त कब्र में भी इसका इकरार करेगा। अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, जिस हुसैन का मातम कर रहा है इंसान, कल उसी का इनकार कर बैठता है। अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह क्यों? गुनाहों का असर है। जब गुनाह पे गुनाह बढ़ते जाते, सोचने की ताकत खत्म हो जाती है इंसान से। दूसरी आयत कुरान की है, लकद ज़रअना लजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, ہم نے بہت سے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے.
کیا جرم کیا تھا ان لوگوں نے؟
کیوں ایسا ہوا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا. ہم نے انہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا تھا، آئینۂ قلب پہ اتنے گناہوں کے غبار ڈال دیے کہ سمجھنے سے محروم رہ گئے.
ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی حقائق کو دیکھنے کے لیے، لیکن گناہوں کی ایسی پٹی ان کی آنکھوں پر بند گئی کہ ابھی حق دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو آئینہ سالم، لیکن گناہ نے آئینے کو مقدر کر دیا، اس میں تصویر نظر نہیں آ رہی ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آئینہ بھی سالم ہے اور صاف ستھرا بھی ہے، گناہ نہیں کرتے، گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں چھینتے ہیں. ہوتے ہیں بہت سارے ایسے افراد، لیکن پھر بھی وہ حق تک نہیں پہنچ پاتے. آپ اپنی جاب پر، اپنے دوستوں میں، احباب میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے منکر خدا ہیں لیکن آدمی اچھے ہیں، بہت سے منکر رسول ہیں لیکن اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک لوگ ہیں. تو گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، آئینہ صاف ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں خدا نظر نہیں آتا. یا خدا نظر آ چکا، اطاعت خدا نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ آئینے کا اینگل صحیح نہیں ہے. اگر ہم اپنی تصویر آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کب نظر آئے گی؟ تو اپنے سامنے رکھے نا. اگر ہم نے گھما دیا آپ کی طرف، آئینے کا رخ آپ کی طرف ہے، تو آپ تو اس آئینے میں جو ہے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نظر نہیں آ رہے ہیں. اب ہم گئے دکاندار کے پاس، ہمیں کیسا آئینہ دیا ہے؟ یہی تو کہے گا مولانا کا آئینے کو سیدھا تو کیجیے. کبھی کبھی آئینہ اچھا ہے، آئینے پہ گرد و غبار بھی نہیں ہے، لیکن آئینے کا اینگل صحیح نہیں ہے، رخ صحیح نہیں ہے. جب تک رخ صحیح نہ ہوگا نظر نہیں آئے گا، جس رخ پہ ہوگا وہی نظر آئے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے کو بھی دیکھیں اور آپ کی تصویر بھی نظر آئے، تو کبھی آئینے کو اپنی طرف رکھیں اور کبھی آئینے کو گھما دیں آپ کی طرف. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آئینے عقل کا رخ فقط دنیا کی طرف کر رکھا ہے. صبح ہوئی پیٹ، دوپہر پیٹ، رات پیٹ، ان کا اصول دین ہے تین، روٹی کپڑا اور مکان. تین ہے نا اصول دین ان کے، روٹی کپڑا اور مکان. ارے بھائی یہ تو جانور کے بھی اصول دین یہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان تو جانور کے بھی اصول دین ہے. جانور کو بھی روٹی چاہیے یعنی کھانا، غذا، اس کا بھی ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مکان ہوتا ہے. ساری توجہ ہے دنیا کی طرف، تو جب آئینے کا رخ دنیا ہی کی طرف ہے دنیا ہی تو نظر آئے گی. لیکن اگر آئینہ گھومتا رہتا، کبھی دنیا کی طرف کبھی آخرت کی طرف، صبح ہوئی آئینے کا رخ کر دو آخرت کی طرف، اللہ اکبر نماز پڑھ لی، اب گھما دو دنیا کی طرف، جاؤ کاروبار کرو، جاؤ جاب کرو، جاؤ تجارت کرو، دوپہر ہو گئی، نماز کا وقت آیا، اللہ اکبر، پھر گھما دو آئینے کا رخ. اگر آئینے کا رخ گھومتا رہے تو اس آئینے میں سارے کمالات آ جائیں گے. لیکن اگر آئینے کا رخ نہ گھوما، ارے کبھی کبھی انسان مباحات کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے نہیں مباحات کی وجہ سے. پیغمبر فرماتے ہیں میرا شکا این یسون المرء دنیا ہو بدینہ. بدبختی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان دین کے ذریعے سے یا دین کے بدلے میں اپنی دنیا کو بچا لے، دین کی قیمت پر دنیا کو بچا لے. نماز کا وقت ہو گیا، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کرے، جاب بھی ہے، کاروبار بھی تو ہے نا. اچھا شام کو کا تھکے بہت ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے. پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد، عبرت خیز قصہ ہے. سعد رسول کے ایک صحابی ہیں، بڑے اچھے، بڑے نیک، ہمیشہ نماز میں اول صف میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں حاضر، مگر تھے بڑے غریب، بہت غریب تھے. پیغمبر کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑا رنج ہوتا تھا کہ ہمارا صحابی غریب کیوں ہے، کیونکہ اسلام دنیا کا تو مخالف نہیں ہے،
ہمارا صحابی اتنا غریب کیوں ہے؟ خدا نے جب رسول کو رنجیدہ دیکھا جبریل کو بھیجا، جبریل آئے کہ یا رسول اللہ اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ کہا ساتھ کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. کہا تو کیا چاہتے ہیں؟ حالت ان کی بدل جائے، مالدار ہو جائیں؟ کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ مالدار ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ دو درہم بھیجے ہیں، آپ یہ دو درہم ساتھ کو دے دیں، ان سے کہیں جاؤ کاروبار کرو. درہم رسول نے دیے، سعد آئے، پیغمبر نے پوچھا سعد تمہیں کوئی کاروبار وغیرہ میں کچھ تجربہ ہے؟ کہ رسول اللہ جانتا تو سب ہوں مگر سرمایہ نہیں ہے. کہ یہ لو جاؤ شروع کرو. اب اللہ کا بھیجا درہم، جبریل کا لایا درہم، رسول کے ہاتھوں سے ملا درہم، اس میں اگر برکت نہ ہوتی تو کس چیز میں ہوتی؟ اب اس میں کاروبار میں برکت ہوئی. پہلے تو ہاتھوں کا سامان لے کر کے بیچتے تھے، جب سرمایہ اور آ گیا دکان خرید لی مسجد کے پاس ہی، دکان بھی ان کی ہو گئی، کاروبار چمک گیا ہے. اب سعد کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ سعد جو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آتے تھے، اب رفتہ رفتہ عالم یہ ہو گیا کہ اذان ہو گئی تب وہ چلے آ رہے ہیں. پھر بھی غنیمت تھا. پھر یہ ہوا کہ رسول خدا جب جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور رکوع میں پہنچ گئے تو یا اللہ کہہ کر کے پہلی رکعت میں شامل ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی، ایک زمانہ وہ بھی آ گیا کہ نماز ختم اور سعد غائب. اب وہ سعد نظر نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں نظر ہی نہیں آتے. کئی دن کے بعد جب سعد سے ملاقات ہو گئی رسول خدا کی، پوچھا سعد کہاں رہتے ہو بھائی، نماز میں نہیں آتے؟ میرا شقا یسون المرو دنیا ہو بدین ہے، تم نماز میں کیوں نہیں آتے؟ کہا رسول اللہ کیا کریں، پیٹ بھی تو پالنا ہے نا، پیٹ بھی تو پالنا ہے. اب ہم دکان کھلی ہوئی ہے، ایک انسان کو ہم نے سامان بیچا ہے، ابھی سامان بیچ کے پیسہ لیا نہیں ہے کہ بلال نے اللہ اکبر کہہ دیا، اذان ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اپنا مال تباہ کر دیں، برباد کر دیں، پیسہ لیے بغیر چلے آئیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے مال خریدا ہے، اسے پیسہ نہیں دیا ہے. کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کسی کو پیسہ رکھ لے اپنے پاس، نہ دے پیسہ اسے؟ اب بتائیے رسول اللہ کیا کریں؟ صبح سے شام تک خریدنا بیچنا خریدنا بیچنا لگا، فرصت نہیں ملتی ہے کہ میں نماز کر لیا. رسول خدا کو بڑا رنج ہوا، بہت صدمہ ہوا کہ ہمارا یہ اچھا صحابی ایسا کیسا ہو گیا. اب جب خدا نے رسول خدا کو مغموم دیکھا، پھر جبریل کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو گے اب کیا سبب ہے رنج کا. کہا بھائی یہ تو نکل گیا ہاتھ سے، اس نے تو دنیا کے خاطر دین ہی چھوڑ دیا. وہ ساتھ جو عاشق نماز تھا، اب سے زیادہ دولت کمانے کے لیے. اب اگر تمہیں پتا ہے کہ مال بیچو گے اذان ہو جائے گی تو گھنٹہ بھر پہلے دکان بند کر دو، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ دو روٹی کم کھانا، نماز تو نہ چھوٹے تمہاری، اب یہ تو نماز سے غائب ہو گیا. کیا چاہتے ہیں؟ پلٹا دے پہلی والی حالت سے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، یہ ہماری عقل ہے. ارے تم ہو کس لائق؟ تمہارا اتنا ہی اختیار ہے کہ جب چاہو بٹن کو آن آف کر کے اندھیرا اجالا کرتے رہو، مگر کب تک؟ جب تک کنیکشن پاور ہاؤس سے آ رہا ہے. اگر وہاں سے کاٹ دیا گیا تو کچھ نہیں کر سکتے. کیا پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ پلٹا دے پھر ان کو. کہاں یا اللہ، وہی حالت اچھی تھی، دنیا تو محفوظ تھی، شکار تو ہو رہا تھا، تھوڑا جال کمزور ہو گیا تھا، لیکن اب تو جال ہی جال ہے، شکار ہے ہی نہیں. چاہے تو پھر پیغمبر ان سے کہو کہ وہ دو درہم واپس کر دیں. پیغمبر گئے ان کی دکان پہ، اب جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، آئیے قبلہ، آئیے تشریف لائیے، آئیے بیٹھیے. فوراً جگہ بنا دیا بیٹھنے کے لیے، بولیے کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ ہماری آج کی نظام میں ٹھنڈا یا گرم کیا پیش کیا جائے؟ رسول نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم، وہ دو درہم. دو درہم کیا، ہزار دینے کو تیار ہیں آپ کو؟ مالدار ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے، پیسے والے ہیں، دو درہم کیا ہوتا ہے، ہزار درہم ہم دینے کو تیار ہیں. ہوتا ہے عام طور سے سینٹروں میں چندہ وندہ بھی ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ دس ہزار بیس ہزار ڈالر دے دیں گے، لیکن جو واجبات ہیں ان کے اوپر. تو رسول اللہ دو درہم کی کیا بات ہے؟ دو ہزار نہیں، وہی ہمارا دو، وہ دو درہم واپس. ساتھ بھی اپنی پچھلی حالت پر واپس، من الشقاء ان يسرون المرء دنیا ہو بدینه، دین کی قیمت پر دنیا آباد کر کے کیا کرو گے؟ اصل مقصد ہے دین کو آباد کرنا، ضمناً دنیا بھی آباد رہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دنیا دین سے ٹکرا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں کم من شقی ہزارہ عجلہ وہو مجد فی الطلب، کتنے ہی ایسے بدبخت ہیں کہ موت قریب آ چکی ہے مگر وہ ابھی بھی دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لبے گور ہیں، کوئی گیا ان کی عیادت کی، لیکن آپ کیسے ہیں؟ اب بجائے اس کے کہ طلب مغفرت کریں، بھائی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کرنا، دیکھو میرے مرنے کے بعد مجھے دعائیں خیر میں یاد رکھنا، وصیت نصیحت کچھ نہیں پوچھتے ہیں، شیئر مارکیٹ کا کیا حال ہے، شیئر اوپر جا رہے ہیں کہ نیچے آ رہے ہیں، مر رہے ہو، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہو، ابھی تمہیں شیئر مارکیٹ کی خبر؟ کم من شقی ہزارہ اجالہ وہو مجد فی الطلب، کتنے ہی شقی ایسے ہیں کہ موت سامنے آ گئی ہے مگر ابھی بھی انہیں دنیا طلب ہی کی فکر لگی ہوئی ہے، تو یہ وہ ہیں جن کا آئینہ فقط دنیا کی طرف، آخرت کی طرف آئینہ آیا ہی نہیں تو نظر کیا خاک آئے گا اس کے اندر. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کا آئینہ بھی صاف ستھرا، آئینہ سالم صاف اور آئینہ گھوم بھی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط دنیا کی طرف آئینہ، کبھی دنیا کی طرف ہے کبھی آخرت کی طرف ہے، اس کے بعد بھی حقائق انہیں نظر نہیں آتے. آپ کو کتنے ہی ایسے نمازی ملیں گے، کتنے ہی ایسے روزے دار ملیں گے جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بزنس کاروبار بھی ہے مگر در اہل بیت سے دور ہیں، انہیں پھر بھی حق نظر نہیں آتا. اب ان کی کیا پریشانی ہے؟ تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آئینہ اچھا ہے، اس کا گرد و غبار بھی نہیں ہے، اینگل بھی صحیح ہے، گھوم رہا ہے مگر پردے میں ہے، آئینے پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو پردے میں رکھ دیا. اب پردے میں گھوما کرے آئینہ، کچھ نظر آئے گا اس میں پردہ ہی نظر آئے گا اور بس. کچھ وہ ہوتے ہیں آئینہ سالم گناہ بھی نہیں ہے، آئینہ گھوم بھی رہا ہے مگر تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے. جب تک یہ تعصب کا پردہ اٹھے گا نہیں حقائق نظر نہیں آئیں گے. وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے تو آبا اجداد کو ایسا ہی پایا ہے. جب تک یہ پردہ نہ اٹھے گا اس وقت تک کچھ نظر نہیں آنے والا ہے. اور پانچویں اور آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں اور میں جس کو لے جاؤں اپنے اختتام تک، کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آئینہ سالم صاف گھوم رہا ہے، پردہ بھی نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے ایک آئینہ کافی نہیں ہوتا. بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں، کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے ایک آئینہ کافی نہیں ہوتا ہے. جب حجام کیا جاتے ہیں حجامت بنوانے کے لیے، تو ایک دفعہ سامنے کو تو دیکھ لیا، اب پکے گردن جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیچھے والا کیسے بنا ہے، تو کاہے سے دیکھتے ہیں؟ ایک آئینے سے. پسے گردن دیکھنے کے لیے دو آئینہ چاہیے. تو کچھ حقائق ہیں جو ایک آئینے سے دکھائی نہیں دیتے. جب تک آئینے کے سامنے ایک آئینہ اور نہ ہو، اے عزیزو، بعض وہ ہیں جن کے پاس آئینہ سالم ہے مگر ایک آئینہ ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ ہے وہی درسی اہلا بیتی، تمہارے درمیان دو آئینے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کا آئینہ ہے، ایک اہل بیت کا آئینہ ہے. جب دونوں آئینے سامنے ہوں گے تب جا کر کے حقائق نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دونوں آئینے جب تک موجود ہوں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو خود سے سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے استاد چاہیے، کچھ چیزوں کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے. علماء سے رجوع کریں، جو ماہرین فن ہیں وہ سمجھائیں گے آپ کو. ایک آئینہ کافی نہیں، اپنے آئینے عقل پہ تنہا بھروسہ جس نے کیا. اس لیے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو دو حجت دیا ہے، للہ علی الناس حجتین حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. اللہ نے انسانوں کو دو حجت دیا ہے، ایک ظاہری حجت ایک باطنی حجت. امل حجت باطنہ فالعقول والحجت الظاہرہ الانبیاء والرسول والائمہ. دو حجت دیا ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. باطنی حجت ہے عقل اور ظاہری حجت ہے انبیاء پیغمبر اور ائمہ. دونوں حجتیں جب ساتھ ہوں گی تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی. اگر خدا کے فضل سے ہمارے یہاں ان پانچ خامیوں میں سے ہمارے آئینے میں کوئی خامی نہیں ہے تو خدا کا شکر, اور یقیناً انشاءاللہ شکار معارف ہوگا. لیکن اگر کوئی خامی ہے تو لحظہ آخر سے پہلے, جہاں خدا کلّا کہہ دے اس سے پہلے, اضطراب انہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کو آمادہ نہیں کیا ہے. آمادہ نہیں کیا, یہ جو سکرت الموت کہتے ہیں نا, سکرا, یہ سکرا موت ہر ایک کو نہیں ہوتا. مدہوشی, سکرا مانے مدہوشی, یعنی انسان کو بس اپنے انجام کے سوا پر نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قانون کا اور پولیس کا احترام کرتے ہیں, کبھی جرم نہیں کرتے. ان کو پولیس کو دیکھ کے کبھی خوف ہوتا ہے؟ ہم نہیں ہوتا ہے, ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا, ہمیں خوف کس چیز کا؟ البتہ انصاف پسند ملکوں کی بات کر رہا ہوں, ہاں منصف ملکوں کی بات کر رہا ہوں. انہیں ہوتا ہے بہت لوگوں کے اوپر کہ شریف ڈرتا ہے پولیس سے, اور کمینہ بالکل نہیں ڈرتا. بہرحال وہاں جہاں قانون کی حکومت ہوتی ہے تو جس نے جرم نہیں کیا ہے تو قانون اور پولیس کا احترام کرتا ہے, وہ نہیں ڈرتا. ایک شاطر بدماش ہے, بہت چالاک ہے, یہاں قتل کیا پولیس کے ہاتھ سے نکل گیا چکمہ دے کر کے, وہاں ڈاکہ ڈالا پولیس کے ہاتھ سے نکل گیا, فلاں کو جو ہے وہ ٹوپی پہنایا ہاتھ سے نکل گیا, ان کے ساتھ فراڈ کیا ہاتھ سے نکل گیا, ہوتے 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 ایک دن پکڑ گیا. دس سال بیس سال پولیس کو چکمہ دیتا رہا, بھاگتا رہا بھاگتا رہا, ایک دن گرفت میں آ گیا. مضبوط پولیس, رشوت لینے والی پولیس بھی نہیں ہے, اب ان کو لے کے چل رہی ہے عدالت کی طرف. عدالت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ساری فائل جو پینڈنگ میں پڑی تھی اب تک, یہ پینڈنگ والی فائل بڑی مصیبت ہوتی ہے, کب یہ فائل کھل جائے. اب وہ ساری فلم ذہن میں چل رہی ہے, فلاں گاؤں میں قتل کیا تھا, فلاں جگہ ڈاکہ ڈالا تھا, فلاں کو دھوکہ دیا تھا, فلاں کا مال لوٹا تھا, فلاں کے گھر میں آگ لگائی تھی, ابھی پکڑے تو گئے ہیں ایک معمولی جرم میں, سب کیجیے کہ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی, پکڑے گئے ہیں, لیکن پریشان ہیں کہیں اس نے کمپیوٹر کھول دیا تو کہیں وہ فائل بھی سامنے نہ آ جائے جو قتل والی ہے, کہیں وہ فائل بھی سامنے نہ آ جائے جہاں ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا. اگر کہ احتمال ہے کہ بیس سال پہلے کی بات ہے, شاید لوگ بھول گئے ہوں, لیکن پھر بھی فقط ایک احتمال دے کر کے کہ شاید وہ فائل بھی کھل جائے, وہ فائل بھی کھل جائے, وہ فائل بھی کھل جائے. اب یہ آدمی جا تو رہا ہے عدالت کی طرف, لیکن اپنے فکر میں اتنا مدہوش ہے کہ بغل سے رشتے دار دوست احباب گزر جاتے ہیں, کسی کو دیکھ بھی نہیں پاتا. بس یہی سکرائے موت ہے ان کے لیے جو اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہے ہیں, جرائم کر کے جا رہے ہیں, گناہ کر کے جا رہے ہیں, اس پروردگار کے سامنے جا رہے ہیں جس کے یہاں فائل کے غائب ہونے کا احتمال بھی نہیں ہے. دنیا میں تو احتمال ہے کہ فائل کو اڑا دیا گیا ہو, بھول گئے ہو لکھنے کے لیے, اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو دلوں کے چھپے ہوئے راز سے بھی واقف ہے, جس کی یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب جب انسان اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے جہاں کوئی چیز اب کام آنے والے نہیں ہے, یوم یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ اولاد کام آنے والی ہے نہ دولت کام آنے والی ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و بنیہ و صاحبتہ, وہ دن جس دن جو ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے دامن چھڑائے گا, ماں بیٹے سے دامن چھڑائیں گے, شوہر بیوی کے کام نہیں آئیں گے, اکیلا خود انسان ہے. دنیا کی عدالت میں چار ساتھ دینے والے بھی مل جاتے ہیں, چار دوست احباب بھی آ جاتے ہیں, وکیل بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہاں انسان کو اکیلے جانا ہے. یہ سارے گناہوں کا ہجوم انسان کو مدہوش کر دیتا ہے, یہی ہے سکرت الموت, یہی ہے سکرت الموت. لیکن جس کا دامن پاک ہوتا ہے, جن کا دامن بے داغ ہے, کوئی دھبا نہیں ہے, ان کے یہاں سکرے موت نہیں ہوتا, وہ سکرات الموت سے آزاد رہتے ہیں. دادا عزیزو, جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے. جب موت کا وقت آ گیا, اب پھر کچھ نہیں ہوگا, مہلت ختم ہو جاتی ہے. لہذا اپنی اسی زندگی میں اپنے حساب کو صاف کریں. کچھ حقوق اللہ کے ہیں, کچھ حقوق بندوں کے ہیں, اللہ شاید اپنے حقوق کو معاف کر دے, شاید اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے, میں شاید گارنٹی نہیں دے سکتا نا, میرے اختیار میں نہیں ہے. شاید اللہ معاف کر دے, لیکن بندوں کے حقوق وہ ہیں جنہیں اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا جب تک جن کا حق ہے انہیں راضی نہ کر دیا جائے. لہذا جب تک زندگی ہے, انا ذہاب الذاہبین بصیرت للقوم المتخلفین, مولا کائنات فرماتے ہیں جانے والوں کا چلا جانا یہ عبرت ہے رہ جانے والوں کے لیے. ہم لوگوں کے یہاں سیوم چالیسواں چھماہی برسی وغیرہ کا سسٹم رکھا, مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے مراسم کی روح سے غافل ہو گئے ہیں. جو روح ہے اس کی کیوں رکھا گیا تھا کہ یہ چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے. فقط مرحوم کو ثواب پہنچانے نہیں, میں مرحوم کو ثواب پہنچے ہی گا, اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ گئے ہمیں بھی جانا ہے, ذرا تیاری کر لو. ان ذہاب الذاہبین بصیرت للقوم المتخلفین, جو رہ گئے ہیں آج ان کی موت آئی کل, نہیں میں نے کل زیادہ کہہ دیا, شاید اگلے لمحے, پتا تو نہیں نہ ہے. اور خصوصاً وہ چیز جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ ہمیں کب آ دبوچے گی. ہم نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے, قرضے کی تاریخ آ گئی واپس کرنے کی, اور جس نے قرضہ لیا ہے وہ آدمی تھوڑا معاف کرنے والا بھی نہیں ہے, تو شریف آدمی کیا کرتا ہے, اپنے جیب میں تیاری کے ساتھ نکلتا ہے, کیا پتہ کب مل جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ ان امرن لا یعلم متى یفجئك ینبغی ان تستعد له قبل ان یخشاك, وہ چیز تمہیں معلوم نہیں کب گھیر لے گی آ کر کے, مناسب یہ ہے کہ اسے گھیرنے سے پہلے تم تیار رہو. ینبغی ان تستعد له قبل ان یخشاك, ہمیشہ انسان تیار رہے, جتنا خود کر سکتا ہے خود کرے. وہ غلطیاں ہیں, غلطیوں کو کی تلافی کا انتظام اللہ نے کیا, انشاءاللہ میں توبہ کے سلسلے میں بعد میں بیان کروں گا, کسی دن اس مرحلے پہ آؤں گا. ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی تو وہ ختم, یہ غلطی کی تلافی کے لیے انتظام ہے. تو جب بھی انسان متوجہ ہو گیا, کسی ایک جنازے کو دیکھ کر کے ہی توجہ اگر ہو گئی, وہ چلے گئے ہمیں جانا ہے. اب اپنے کو دیکھیں, اگر کوئی کوتاہی ہے, خاص طور سے حق الناس اگر باقی ہے, حق اللہ اگر ہے اسے بھی, حق الناس ہے اسے بھی, اپنی زندگی میں پورا کرے. لیکن فرض کیجئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اب فوراً ابھی ایک سیکنڈ میں تو ہم سب کچھ ادا نہیں کر سکتے ہیں, اگر اگلے گھنٹے موت آ گئی تو کیا کریں گے. لہذا انسان کو چاہیے اپنا وصیت نامہ تیار رکھے. ہمارے یہاں وصیت نامہ عام طور سے بدشگونی مانی جاتی ہے نا, میں جوانی میں کوئی وصیت نامہ لکھنے بیٹھ جائے تو اماں ابا بیوی سبھی کہیں کیا بدشگونی لے کر کے بیٹھ گئے ہیں. بدشگونی نہیں ہے, انسان کی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. حدیث پیغمبر ہے کہ ما ینبغی لامرء ان یبیت لیلہ الا وتحت رأسہ وصیتہ, مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ بستر پہ سر رکھے مگر یہ کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ موجود ہو. یہ ہمارے حقوق چھوٹ گئے ہیں, یہ گناہ رہ گئے ہیں, اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں, اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, فلاں کا اتنا پیسہ ہمارے اوپر باقی ہے, فلاں کی غیبت کیا تھا ابھی اس سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا ہے, فلاں کو اذیت پہنچائی تھی اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر کے گڑ گڑا کر کے قدموں پر گر کر کے معافی مانگنے کا بھی موقع ہمیں نہیں ملا ہے. اگر ہماری موت اس سے پہلے آ گئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کام ہماری طرف سے انجام دے دیں. البتہ کوئی ضروری نہیں جن سے ہم وصیت کر کے جا رہے وہ ہماری وصیت پر عمل ہی کر لیں. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کن وصی نفسک, دوسروں سے آرزو کرنے کے بجائے خود ہی کیوں نہیں کر لیتے. کن وصی نفسک, اپنے وصی خود بنو. وعمل فی مالک کما ترید ان یعمل فیہ من بعدک, اپنے مال میں اپنی زندگی میں ویسا ہی عمل کرو جیسا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں میں مر جاؤں تو یہ سارا پیسہ ہے ممبارے پہ وقت, مر جاؤں تو کیا. اول تو آپ کو سارے کا حق ہی نہیں ہے, وصیت ہے ون تھرڈ میں, یہاں والی وصیت نہیں ہے, اسلامی وصیت صرف ون تھرڈ میں ہے, ایک تہائی مال کے آپ مالک ہے بس, پورے میں آپ کر بھی نہیں سکتے. اور ایک تہائی میں بھی اگر وہی ایک تہائی اپنی زندگی میں دے کے چلے جاتے تو ثواب زیادہ تھا. چنانچہ پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک نے وصیت کی, یا رسول اللہ میرے مرنے کے بعد یہ ایک اسٹور جو خرما بھرا ہوا ہے اسے آپ غریبوں میں بانٹ دیجیے گا. اب شاید اس کے پاس تین اسٹور رہے ہوں گے, کیونکہ ایک ہی اسٹور میں کر سکتا ہے وصیت. غریبوں میں بانٹ دیجیے گا. مر گیا, رسول خدا کو خبر دی گئی, رسول خدا آئے, سارا خرما غریبوں میں تقسیم کر دیا. ایک سڑا ہوا خرما دیوار پہ چپکا رہ گیا تھا. رسول خدا نے اس خرمے کو اٹھایا, کہا اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ خرما بھی صدقہ کر دیا ہوتا تو اس کا ثواب اس پورے اسٹور کے خرمے کے صدقے سے زیادہ ہوتا. پورے اسٹور کے خرمے سے جو صدقہ کیا ہے اس سے زیادہ ہوتا. لہذا انسان کو جہاں تک چاہیے اپنی زندگی میں عمل کرے, اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے بہرحال وصیت نامے کے سپورٹ کرے, شاید ورثہ کو خیال آ جائے اور اس کی طرف سے وہ کار خیر, وہ نمازیں, وہ روزے, وہ حج, وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کر دے. موت کا آخری وقت, اضطراب سب کو ہوتا ہے, سکرا نہیں ہے مگر اضطراب. اضطراب الگ ہے, سکرا الگ ہے. سکرا ہے گناہوں کے باعث, اضطراب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے انسان جا رہا ہے. انسان ہے نا, اولاد سے انس ہو جاتا ہے, بال بچوں اپنے گھر سے انس ہو جاتا ہے. اضطراب مومن کو بھی ہوتا ہے اور اضطراب فاسق کو بھی ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ مومن کا اضطراب لمحاتی ہوتا ہے, چند لمحوں میں اس کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے, اور فاسق کا اضطراب ابدی ہوتا ہے. آخری حدیث ہے اسی سلسلے کی, اور یہیں سے جو ہے انشاءاللہ رکھتے مسائل. چھٹے امام فرماتے ہیں, انا ملک الموت یرد علی المومن وہو فی شدت علت وعظیم ضیق صدره لما یخلف من امواله ولما ہوا علیہ من اضطراب احواله. ملک الموت جب مومن کے سرحانے آتے ہیں, ایک طرف سے بیماری کی پریشانی ہے, فلاں کو کینسر ہے, فلاں کو ہارٹ کا پرابلم ہے, درجنوں بیماریاں ہیں, اس بیماری کے درد سے پریشان ہے ہی. پھر اس کے بعد جب ملک الموت سامنے آ گئے ہیں تو دیکھ رہا ہے کہ آل اولاد چھوٹ رہی ہے, بچے چھوٹ رہے ہیں. وقت بقیت فی نفس ہی حسرات و حرارت, و بڑی حسرتیں ابھی دل میں ہیں. حسرتیں ساری بری نہیں ہوتی, اچھی حسرتیں بھی تو ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ایک اسکول قائم کیا ہے, حسرت تھی کہ زندگی ملتی تو 10 اسکول اور قائم کرتے. ابھی ہم نے ایک امام باڑے کے لیے امداد کیا ہے, حسرت تھی کہ اگر اور ہوتا تو اور کرتے. حسرتیں باقی ہیں, آل اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہے. گھر بنایا تھا, بڑی حلال کی کمائی سے بنایا ہے, بڑے شوق سے بنایا تھا, یہ باغ لگایا تھا, یہ گھر بنایا تھا, سب چھوٹ کے جا رہا ہے. اضطراب ہے مومن کو. اضطراب مومن کو دیکھ کے ایک دفعہ ملک الموت کہتے ہیں, انظر فوق راسک, ذرا اپنے اوپر تو دیکھو. مومن سے کہتے ہیں انظر فوق راسک, ذرا اوپر تو دیکھو. فینظر فیرا درجات الجنت و قصورها. اب جو مومن اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ جنت میں اپنے محلوں کو دیکھ رہا ہے, اپنے درجات کو دیکھ رہا ہے. ملک الموت کہتے ہیں تل کا منازل ونعم کا اموال, تم نے جو مال صدقے میں دیا تھا نا اس کے بدلے میں یہ محل, تم نے یہ دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا اس کے بدلے میں یہ محل مل رہا ہے, یہ تمہارا مقام ہے, یہ تمہارا درجہ ہے جو گناہوں سے تم نے دوری اختیار کی تھی. تھوڑا سا دل کو ڈھاراس ہو جاتی ہے, چھوٹا سا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, اتنا اچھا گھر مل رہا ہے وہاں. تو اس کے بعد ملک الموت کہتے ہیں انظر, اور اوپر تو دیکھو. فینظر فیرا رسول اللہ و امیر المومنین و علیین و طیبین فی اعلی علیین. اب جو دیکھتا ہے مومن کیا دیکھتا ہے؟ رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں, مولائے کائنات کھڑے ہوئے ہیں, امام حسن کھڑے ہوئے ہیں, ائمہ طاہرین کھڑے ہوئے ہیں. ملک الموت کہتے ہیں مومن یہی ہے وہ تیرے امام, یہی ہے وہ تیرے پیشوا جن کی محبت تو دنیا میں اپنے دل میں رکھتا تھا. جب اہل بیت کو دیکھتا ہے مومن, جب پیغمبر کو دیکھتا ہے, پھر اولاد کا چھوٹنا بھول جاتا ہے اور اس طرح اب اس کا برطرف ہو جاتا ہے.
محمد وآل محمد.
سارا اس طرح برطرف انہیں دیکھ کر کے. لیکن فاسق کا اضطراب بڑھ جاتا ہے. اور مولا سب کے سرحانے آتے ہیں, دوست کے سرحانے بھی آتے ہیں, دشمن کے سرحانے بھی آتے ہیں, دونوں کے سرحانے آتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مولا تو آتے ہیں سب کے سامنے, سب کے سرحانے علی آتے ہیں, لیکن علی اسی شکل میں اسے نظر آتے ہیں جس شکل میں وہ علی کو دیکھتا تھا.
جس نگاہ سے وہ علی کو دیکھتا تھا علی اسی شکل میں نظر آتے ہیں. اگر دنیا میں اس نے علی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا تھا تو دم آخر علی دوست کی شکل سے آتے ہیں. اور اگر دنیا میں علی کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا تو دم آخر علی دشمن کی شکل میں آتے ہیں. اے عزیزو, اگر مشکل کے موقع پر دوست نظر آ جائے تو مشکل ہلکی ہو جاتی ہے, اور اگر مشکل کے موقع پہ کہیں دشمن نظر آ جائے تو مشکلیں اور بڑھ جایا کرتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. علی سب کے سرانے آتے ہیں, بس علی کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے انسان کا. علی سب کے سرانے آتے ہیں, اہل بیت سب کے سرانے آتے ہیں. تو کیا عصر عاشورہ حسین کے سرحانے نہ آئے ہوں گے؟ جس طرح حسین زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پہ تشریف لا رہے تھے, کیوں نہیں؟ یہاں پر حسین کے سرحانے رسول خدا بھی ہیں, امیر المومنین بھی ہیں, اس کے علاوہ وہ دکھیاری ماں بھی اپنی آغوش پھیلائے ہوئے چلی آ رہی ہے. آ میرے حسین, آ میری آغوش میں آ جا. یہاں فاطمہ زہرا آئیں اور ادھر خیمے میں بیٹھی ہوئی بہن آئی. کافی وقت ہو گیا ہے حسین کو میدان جنگ میں گئے ہوئے, کوئی خبر نہیں مل رہی ہے کہ حسین کس حال میں ہیں. سب کی خبر تو حسین لاتے تھے, اب حسین کی خبر کون لائے گا؟ اب حسین کی خبر جانشین حسین زینب کبریٰ لانے کے لیے خیمے سے نکلی. خیمے سے باہر آئیں, بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ٹیلے پہ جب پہنچی تو کیا دیکھا کہ بھائی ایک نشیب میں زمین پہ پڑا ہوا ہے اور شمر ملعون سینے پہ سوار ہے. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. جناب زینب کبریٰ نے جیسے ہی یہ دیکھا, ایک دفعہ عمر سعد کی طرف خطاب کیا, اے عمر سعد, ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجہ یا نبھا ہو رہا ہے. عزیزو, جیسے ہی بہن کی آواز غیرت دار بھائی کے کان میں پہنچی, تڑپ گئے حسین, چاہا کہ اٹھیں, طاقت نے جواب دے دیا, ارے کوہنیوں کے بل حسین سلا سا اٹھے, ہاتھوں سے اشارہ کیا, بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ, ارے ابھی حسین زندہ ہے, ادھر زینب خیمے میں پلٹی ہے, ادھر زمین کربلا کو زلزلہ آیا, منادی نے ندا دی, اللہ کو دل حسین کربلا. اجرکم اللہ, دکھیاری ماں کہاں کہاں آئی ہے, فقط حسین کے سرحانے ہی نہیں آئی ہے. جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا, ماں نے بھی لہج کو چھوڑا. مدینے سے مکے, مکے سے کربلا, جب کربلا سے یسیروں کا قافلہ چلا ہے تو دکھیاری ماں قافلے کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے. ایک مقام وہ آیا ہے جہاں سر حسین جس نیزے پہ نصب تھا وہ نیزہ زمین میں ڈھس گیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ نہزہ آگے بڑھے مگر نہزہ نہیں نکلتا. شمر ایک دفعہ ہوا میں لہراتا ہوا تازیانہ لے کر کے امام سجاد کے پاس آتا ہے. سجاد یہ بتاؤ, تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام زین العابدین ایک دفعہ اپنی بیڑیوں کو سنبھالتے ہیں, ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہیں اور بابا کے سر کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے, بابا ارے آخر کیا وجہ ہے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک دفعہ سر بریدہ سے آواز آئی, اے بیٹا سجاد, ارے سینے پہ سونے والی سکینہ, بیٹا اونٹ کی پیٹ سے گر گئی ہے, جب تک سکینہ واپس نہ آئے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا. اب سید سجاد ارے بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے پھوپھی زینب کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. تھوڑی دور آگے بڑھے تھے تو کیا دیکھا, راستے میں ایک برقع پوش محترمہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کی آغوش میں سکینہ, اور سکینہ کے سر پہ دستے شفقت پھیر رہی ہے. ابھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا زینب فوراً آگے بڑھتی, سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگا لیتی, بی بی کی آغوش سے لے لیتی, مگر زینب نے ایسا نہ کیا. زینب رک گئی, زینب ٹھہر گئی. ارے کربلا سے اب تک سب نے تماشے ہی لگائے تھے, کسی نے دستے شفقت نہ پھیرا تھا,
بہن اب یہ منظر جو دیکھا دل بھر آیا، ہاتھ جوڑ کے بولی، اے معظم آپ کون ہیں، اے بی بی آپ کون ہیں جو اتنی محبت سے سکینہ کے ساتھ پیش آ رہی ہے؟ ارے بی بی نے کہا بیٹا زینب، ارے ماں کو نہ پہچانا، اگر میں دستے سے وطن کا بہر ہوگی تو کون پھیرے گا؟
اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں موت کے وقت اضطراب کا شکار نہ ہونا پڑے، ہمیں سکرۂ موت سے محفوظ رکھ، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما. پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن بڑھتی رہے. پالے اللہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما. پالنے والے جو لوگ بیمار ہیں سچے میں اہل بیت اطہار کے، انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. مومنین کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما. بارے الہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. درخواست سورہ فاتحہ کی مرحومین سید مسعود رضا، سید ریاضت علی جعفری، سیدہ یوسف